আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ ফরমান মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম জব তুম মুরসালিন পর দুরুদ পাক পড়ো তো মুজ পর ভি পড়ো বেশক মে তমাম জাহানো কে রব কা রসুল হুম সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম। মিঠে মিঠে ইসলামী ভাইও, দারুল ইফতা আহলে সুন্নত কে সিলসিলে মে এক মর্তবা ফির হাম আপকো মারহাবা কহতে হ্যায়। কুছ সওয়ালাত লেকার হাজির হুয়ে হ্যায়, ইনকে ইনশাআল্লাহ রহমান জবাবাত ভি হাসিল করেঙ্গে। তো ইন্তেহাই তওয়জ্জো কে সাথ ইস পুরে সিলসিলে মে শামিল রহিয়ে। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
হুজুর, ইয়ে পিছলে সিলসিলোঁ সে হাম নে তালাক কে মৌজু পর কই সওয়ালাত কে জবাবাত হাসিল কিয়ে। তো আজ জো হামারে পাস সওয়ালাত মৌজুদ হ্যায়, উসমে কুছ তালাক কে মৌজু পর ভি হ্যায় আর ইদ্দত কে মৌজু পর ভি হ্যায়। এক তো ইয়ে বাতা দিজিয়ে কি বাজ লোগো মে ইয়ে কনসেপ্ট হোতা হ্যায় আর ইস তরহ কি বাতে উনকে দরমিয়ান হোতি হ্যায়, জেহনো মে বসি হুই হোতি হ্যায় কি বচ্চি কি শাদি হুই আর আবি সিফ নিকাহ হুয়া হ্যায়, রুখসতি নাহি হুই। তো উনকে দরমিয়ান ইয়ে হোতা হ্যায় কি আগর দো মহিনে ইয়ে চার মহিনে ইয়া ছ মহিনে কুছ এক টাইম পিরিয়ড কমিউনিটি ওয়াইজ জো না কুছ বনে হুয়ে হোতে হ্যায়, উনকা আপনা এক আন্দাজ হোতা হ্যায় কি ইস আরসে মে আগর রুখসতি নাহি কি তো নিকাহ টুট জায়েগা। তো কি ইসকি আসলন কোই হকীকত ভি হ্যায়?
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আর্জ ইয়ে হ্যায় কি ইস তরহ কি চিজে আওয়ামে বহুত মশহুর হ্যায় কি আগর নিকাহ হো গিয়া 10 মহিনে বাদ 3 মহিনে বাদ রুখসতি নাহি হুই তো নিকাহ খুদ বখুদ টুট জায়েগা। ইসকি কোই শরঈ হাসিয়ত নাহি হ্যায় কি নিকাহ কোই কাচ্চা ধাগা তো হ্যায় নাহি কি রখে রখে টুট জায়ে, ইয়া কোই কাগজ নাহি হ্যায়, কোই এসি চিজ নাহি হ্যায় কি জিসকো দিমাগ চাট জায়ে তো উসকে বাদ নিকাহ খতম হো গিয়া। নিকাহ জব ইজাব ও কবুল হো গিয়া তো আব উসকা টুটনা তালাক হি কে জরিয়ে হোগা, ইয়া জো শরীয়ত মুতাহারা নে উসকে টুটনে কে জো তরিকাকার বতায়া হ্যায়, শোহর কি ওফাত হো জায়ে, জিহার হো জায়ে, ইয়া দুসরে জো তরিকাকার হ্যায় কি জিনসে নিকাহ খতম হো জাতা হ্যায়, হুরমত মুসারত কা সবুত হো জায়ে, তো সির্ফ ইন চিজো হি সে নিকাহ খতম হোগা। ইসকে ইলাভা কিসি ভি চিজ সে নিকাহ খতম নাহি হোগা, চাহে মিয়া বিবি কে দরমিয়ান কিতনা হি ওয়াকফা কিউ না হো জায়ে রুখসতি কা। আগর ফর্জ কিয়া কিসি নে আভি নিকাহ কিয়া আর 12 সাল বাদ রুখসতি হুই তো ইসে নিকাহ মে কোই ফর্ক নাহি আয়েগা, ভলে 70 সাল বাদ রুখসতি হুই নিকাহ মে কোই ফর্ক নাহি আয়া, ইসে নিকাহ নাহি টুটতা হ্যায় চাহে জব ভি রুখসতি করে।
ইয়ানি ডিউরেশন কা রুখসতি মে ডিউরেশন কি ওয়াজহ সে নিকাহ পর কোই ফর্ক নাহি পড়তা,
নিকাহ তালাক ইয়া মৌত হি সে টুটেগা, তালাক ইয়া মৌত হি সে টুটেগা। তালাক আর মৌত কে ইলাভা জো শরিয়ত মুতাহারা নে জিনসে নিকাহ খতম হোনে কে তরিকে বিয়ান কি হ্যায় উনসে হোগা, ইয়ে ডিউরেশন ইয়া লম্বা হো জানা পিরিয়ড কা ইসসে নিকাহ নাহি টুটতা হ্যায়।
আবি জেসে আপনে জিহার আর হুরমত মুসাহারাত কা সুবুত ইয়ে ভি কাহা, ইসকা মে ইনশাআল্লাহ সওয়াল করতা হুঁ। এক ইসি সে মুতাল্লিক জো আবি হামনে সওয়াল কিয়া, এক ইয়ে হ্যায় কি 10 সাল ইয়া জিয়াদা ইয়া কম ইয়ে ঝগড়া রাহা মিয়া বিবি মে আর ঔরত আপনে মেকে চলি গই, 10 সাল কা আরসা বিত গিয়া হ্যায়, তো ইসকা ভি ইয়েই হুকুম হোগা কি জেসে ডিউরেশন ইয়া ইয়ে তো চুঁকে রুখসতি হো চুকি থি, আব মিয়াকে পাস রে কর ইয়ে আপনে মেকে গই হ্যায় রুট কর, আর মিয়া নে আবি ইসকো তালাক নাহি দিয়ে, বস ঝগড়ে কি সুরত মে ইয়ে 10-12 সাল জো না ইয়া ইসসে কমো বেশ সাল আপনে মেকে ঝগড়ে কি সুরত মে রহি হ্যায়, তো কি ইসি সুরত ইস সুরত মে ভি নিকাহ পর কুছ আসর পড়েগা?
দরাসল ইয়ে জিতনি ভি সুরতে হ্যায় ইস তরহ কি ইয়ে ডিউরেশন কি জো বাত হো রহি হ্যায় ইয়ে আওয়াম মে মশহুর হ্যায় কে আগর মিয়া বিবি কে দরমিয়ান ঝগড়া হো গিয়া 10 সাল 3 সাল বাজ লোক 3 মহিনে ভি বলতে হ্যায় কে 3 মহিনে কে আন্দর নিকাহ খুদ বখুদ টুট গিয়া, আব দুবারা সে নিকাহ করনা পড়েগা। تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. شریعت مطہرہ نے ایسا کوئی طریقہ نہیں رکھا ہے کہ اگر میاں بیوی علیحدہ ہیں یا ان کے درمیان ناچاکی ہو گئی ہے یا ناچاکی نہیں ہوئی ہے, شوہر کہیں باہر کمانے کے لیے گیا ہوا ہے یا کہیں باہر ہے اور بہت لمبا عرصہ ہو گیا, 4 سال کا 8 سال کا 10 سال کا 70 سال 80 سال بھی ہو جائیں تب بھی نکاح نہیں ٹوٹے گا. درحقیقت بات یہ ہے کہ ایک تو عوام علم دین سے دور ہیں, دوسرا اس طرح کے مسائل عام آدمیوں سے پوچھ لیتے ہیں. جب عام آدمیوں سے پوچھ لیتے ہیں تو پھر تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کے سمجھ میں جو آتا ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا تو اب نکاح کیسے قائم رہ سکتا ہے. تو نکاح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو عرصے کی وجہ سے ٹوٹ جائے یا تعلق ختم ہو جائے. شریعت مطہرہ نے جو اس کے تعلق ختم کرنے کے اسباب یا طریقے بتائے ہیں, جب تک وہ سبب نہیں پایا جائے گا اس وقت تک نکاح ختم نہیں ہوگا.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جیسے ہمارے اسلامی بھائی نے یہ بتایا اور ان کی گفتگو سے ہم نے ایک چیز جو حاصل کی وہ یہ تھی کہ عوام, ہمارے اسلامی بھائی عوام سے پوچھ لیتے ہیں اپنے شرعی مسائل کا حل, بجائے اس کے کہ کسی عالم دین سے پوچھا جائے, کسی مفتی سے رجوع کر کے اس سلسلے کے مسائل کا حل تلاش کیا جائے, عوام سے پوچھ لیتے ہیں. جبکہ ہم اتنے عقل مند کہلاتے ہیں اور اتنے عقل مند اس صورت میں رہتے ہیں کہ اگر ہمیں بیماری کوئی لاحق ہو جائے تو ہم طبیب کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کسی ایرے گرے نے اگر مشورہ بھی دے دیا, کہ کسی بڑے بوڑھے نے مشورہ بھی دے دیا کہ یہ فلاں گولی تم کھا لو, اس سے تمہیں افاقہ ہو جائے گا اور تمہارا یہ مرض دور ہو جائے گا, تو ان کی بات کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی ہم ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چھوڑتے. تو کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو مجھے مرض ہے اس کا اسپیشلسٹ جو ہے وہ یہ ڈاکٹر ہے, تو میں اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو مجھے اس کا حل مل جائے گا, اس کا علاج مل جائے گا. تو اسی طرح شرع معاملے میں بھی ہمیں اسی طرح کی عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے کہ اللہ نہ کرے طلاق کا موضوع ہی کیا, اور بھی کوئی کسی طرح کا بھی مطلب مسئلہ درپیش ہو جو شرعی مسئلہ ہو, تو اس کے حل کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ بھی فیضان ہے کہ دارالافتاء اہل سنت کا جہاں یہ سلسلہ بھی چلتا ہے تو وہیں دارالافتاء اہل سنت قائم بھی ہیں, اور وہاں جا کر آپ اپنے شرعی مسائل کے حل کے لیے رابطہ کریں اور ان سے اس کا حل معلوم کریں.
اس میں ایک عرض یہ ہے کہ در جیسا کہ آپ عرض کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے, لیکن یہاں پہ جو ہم عوام سے پوچھتے ہیں اس کی ایک وجہ, اور عوام کے پوچھے پہ عمل کرتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو عوام کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمارے حق میں ہوتا ہے اور وہ ہمارے نفس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اس بندے نے بتا دیا, داڑھی والا ہے اور مسجد میں رہتا ہے یا مسجد کا امام ہے یا مسجد کا مؤذن ہے, بس اس سے پوچھ لیا تو اس نے جو بتایا وہ ہماری فیور میں بھی ہے. تو در حقیقت جب مسئلہ ہماری فیور میں ہوتا ہے تو اس وقت ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں, اور اگر ہماری فیور میں نہ ہو تو پھر ہم آتے ہیں, لوگ آتے ہیں دارالافتاء میں پھر پوچھنے کے لیے جب اپنی فیور میں نہ ہو. تو جب اپنی فیور میں ہو تو پھر کسی سے نہیں پوچھیں گے, نفس اسی کے اوپر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ پھر طلاق بھی ہو چکی ہوتی ہے, نفس یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب اتنا لمبا پروسیس کون کرے, پھر بیوی کو طلاق ہو جائے گی تو پھر اور مسائل ہو جائیں گے, بچوں کے مسئلے ہو جائیں گے, تو بس اسی کے اوپر عمل کر لیں. تو شریعت مطہرہ یہ نفس کی پیروی نہیں ہے. بہت سارے لوگ اللہ کا خوف رکھنے والے اس بات کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم سے ہو گیا تو جو غلطی سو ہو گئی, لیکن اب جب تک اس کا شرعی حل معلوم نہیں کریں گے تو اس وقت تک کچھ نہیں کریں گے. لیکن بہت سارے ایسے کہ جن کو شرعی حل اپنی فیور میں چاہیے ہوتا ہے تو وہ عام لوگوں کی بات کے اوپر بھی یقین کر کے مسئلے کے اوپر عمل کر لیتے ہیں, حالانکہ وہ مسئلہ الٹا مسئلہ ہوتا ہے, اس سے گھر آباد نہیں ہوتا, گھر تباہ ہو جاتا ہے اور زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور پھر جب زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر بالآخر ہمیں رجوع کرنا ہی ہوتا ہے دارالافتاء میں, لیکن پھر ہم اس کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو فلاں نے بتا دیا تھا. تو حالانکہ جب آپ مرض کے معاملے میں, دوسرے معاملے میں اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو آپ کسی موچی کے پاس تو نہیں جائیں گے نا کہ اس کو صحیح کرو, ٹانکے لگا دو. اگر آپ کو کوئی سودا لینا ہے تو آپ اس کی مطلوبہ جگہ پر جائیں گے, نہ یہ کہ کسی کو بولیں گے کہ یہاں یہ چیز مجھے دے دو. تو جس طرح ہم دوسرے معاملات میں عقل مند ہیں, جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ ہم عقل مند ہیں, واقعی بہت سارے عقل مند ہیں ہم دوسرے معاملات میں. اگر ہم نے پنکھا خریدنا ہے تو ظاہر ہے کہ جنرل سٹور پہ نہیں جائیں گے. تو اسی طرح جب طلاق یا کوئی شرعی معاملات ہیں تو ہمیں مسجد کے امام یا مسجد کے مؤذن یا ہر داڑھی والے کو نہیں پکڑ لینا چاہیے, کیونکہ ہر امام نہ تو عالم ہوتا ہے, اور پھر اگر وہ عالم بھی ہو تو وہ اس مسائل کے اوپر اس کو عبور ہے یا نہیں ہے, اس مسئلے کا اس کو علم ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے جب دعوت اسلامی نے جیسے دارالافتاء قائم کیا ہوا ہے اور فری آف کاسٹ ہے, یہاں پہ کچھ خرچ بھی نہیں کرنا پڑتا, بلکہ اچھے طریقے سے آپ کو جواب تحریری صورت میں دے دیا جاتا ہے. تو جب ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کے مراکز ہیں, دارالافتاء اہل سنت ہیں, دوسرے سنی جامعات ہیں, دارالافتاء ہیں, جب ہمیں معلوم ہے اس طرح کے مراکز ہیں تو ہم پہلی فرصت ہی میں اپنے معاملے کو حل کرانے کے لیے وہاں سے رابطہ کریں. نہ یہ کہ گھر بیٹھ کر اپنی والدہ کے کہنے کے اوپر, اپنی ہمسائی کے کہنے کے اوپر, اپنے بڑے بوڑھے کے فیصلے کے اوپر عمل کر لیں, اور جب پیچیدگی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر بالآخر دارالافتاء کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اب کوئی حل بتائیے. تو اب جب مسئلہ آپ بگاڑ کر آئے ہیں تو پھر اس کا حل بہت زیادہ پیچیدہ ہوگا. آپ اگر اپنی بیماری کو بگاڑ کر ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو وہ بھی آپ کو ڈانٹے گا, لیکن یہاں ڈانٹا تو نہیں جاتا الحمدللہ, اس کو سمجھایا ہی جاتا ہے. لیکن جو حل بہت جلدی ہونے والا تھا, آسان ہونے والا تھا, وہ ہماری لا علمی یا ہماری حوث پرستی نے, ہماری اپنے نفس کی خواہش نے اس کو مزید پیچیدہ کر دیا. تو جب بھی مسئلہ ہو تو فوراً جو دارالافتاء ہیں, ہمارے دارالافتاء ہیں یا دوسرے اہل سنت کے دارالافتاء ہیں, وہاں سے ہم رابطہ کریں, چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو, چاہے کاروبار کا مسئلہ ہو, چاہے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو, نماز, روزہ, زکوٰۃ, جتنے بھی یہ مسائل ہیں یہ ضروری مسائل ہیں. اب ہم عبادت کا مسئلہ اگر دارالافتاء سے نہیں پوچھے, کسی عام آدمی سے پوچھ لیے تو پتہ چلا کہ ہماری عبادات ہی ضائع ہو رہی ہیں. تو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ مستند آدمی بھی ہے, مستند عالم دین ہے, اور اس کو اس کا علم بھی ہے یا نہیں. اور یہ بھی آج کل بدقسمتی ہے کہ ہر شخص جواب دینے کے لیے تیار ہے, کوئی شخص یہ نہیں بولتا کہ مجھے آتا نہیں ہے, وہ بھی اپنی اس میں ایک خفت سا محسوس کرتا ہے کہ یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے تو مجھے کیا بولے گا کہ اس کی داڑھی ہے اور یہ مسئلہ نہیں بتا پا رہا. حالانکہ لکل فن رجال, کہ ہر شخص اپنے شعبے کا ماہر ہوتا ہے, تو جو جس کا کام ہے اسی کو ساجھے اور اسی ہی سے ہمیں پوچھنا چاہیے.
جزاک اللہ. اچھا حضور, زہار کے آپ نے اپنے ایک سوال پہلے سوال میں جب ہم نے پوچھا تو آپ نے زہار کا لفظ استعمال کیا تھا, تو یہ کیا چیز ہے؟
زہار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی محرمات, جیسے ماں ہے یا بہن ہے, یعنی جن سے نکاح جائز نہیں ہے, اپنی بیوی کے کسی عضو کو اپنی محرمات کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دے جن کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے. جیسے وہ یوں بولے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے, یا تمہاری جو ہے وہ پشت میری بہن کی پشت کی طرح ہے. اس طرح کی جب وہ تشبیہ دے گا اپنی بیوی کو اپنی محرمات میں سے کسی ایک کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے گا کہ جس کی طرف نظر کرنا حرام ہے, تو اس صورت میں جو ہے وہ زہار ہو جاتا ہے. اور زہار کا حکم یہ ہے کہ اب بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئی ہے, جب تک اس کا کفارہ ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی بیوی اس کے اوپر حلال نہیں ہوگی.
کفارہ اس کا یہ بھی بیان کر,
اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا. اب چونکہ غلام آزاد کرنا نہیں ہے, اس لیے مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھنا, اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگر یہ کام کر لے گا مسلسل 2 مہینے کے روزے, اگر اس کی استطاعت ہے 2 مہینے کے روزے کی, تو پہلے ہی 2 مہینے کے روزے ہی رکھے گا, اور اس دوران اپنی بیوی کو چھونا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. اگر 2 مہینے روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے, واقعی طاقت نہیں ہے, صرف یہ نہیں کہ میں رکھ نہیں سکتا, واقعتاً طاقت نہیں ہے, واقعتاً نہیں رکھ سکتا, تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, تو پھر یہ زہار کی حرمت ختم ہو جائے گی. ورنہ اس کی بیوی تو اس کے نکاح میں رہے گی, لیکن میاں بیوی والے تعلقات یہ ناجائز رہیں گے.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, زہار کے حوالے سے گفتگو سننے کے بعد ایک بات جو دعوت اسلامی اس کی طرف بہت فوکس کر کے اور مطلب لے کر چلتی ہے کہ زبان کا قفل مدینہ, یعنی اگر اپنی عورت کو, اپنی بیوی کو اس طرح جیسے کہا گیا, اس طرح مطلب اگر کہہ دیا گیا اور اس سے تشبیہ دے دی گئی, تو پھر نکاح میں ہونے کے باوجود بھی وہ زہار کا حکم آ جائے گا اور اس کے لیے پھر اتنے مطلب لمبے کاموں میں چلنا پڑے گا. تو اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے مطلب کوئی یہ سمجھ لینے کا, زبان چلانا بھی ایک, زبان سے بولنا بھی ایک عمل ہے, تو کافی حد تک مطلب بچنے کی صورتیں نکل آئیں گی. یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جیسے ہم نے یہ بھی آپ نے بتایا کہ اگر 10 سال 12 سال یا کچھ کم و بیش اگر جھگڑ کر گھر بیٹھی ہوئی ہے عورت, تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو اسی طرح ایک مرد ہے وہ اپنے گھر سے باہر گیا ہوا ہے اور مفقود الخبر ہے, اب وہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا ہوا ہے اور کافی عرصے سے وہ جو نا مطلب گھر سے باہر ہے, تو ایسی عورت کے لیے جو اس کی بیوی ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
اس کے لیے یہ ہے کہ اگر شوہر لاپتہ ہو گیا, لاپتہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ تو معلوم ہے کہ وہ فلاں شہر میں موجود ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ زندہ ہے, لیکن اس کی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ رہتا کہاں ہے یا کس جگہ پر رہ رہا ہے. تو جب تک اس کے زندہ ہونے کا معلوم ہے, جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہاں پاکستان میں نہیں ہے, فرض کیا وہ عرب امارات میں ہے, لندن میں ہے یا امریکہ میں ہے, یہ معلوم ہے کہ وہ موجود ہے, زندہ ہے, لیکن وہ کوئی خیر خبر نہیں پوچھتا یا تعلق یا واسطہ نہیں رکھتا لیکن پتہ ہے کہ زندہ ہے, تو اس صورت میں عورت کا نکاح اس شخص سے برقرار ہے, نکاح ختم نہیں ہوا جب تک اس کی زندگی کا معلوم ہے کہ وہ زندہ ہے, تو نکاح برقرار ہے, نکاح ختم نہیں ہوگا. اور اسی طرح اگر اس کی موت کا بھی پتہ چل گیا کسی بھی طریقے سے کہ پتہ چل گیا کہ وہ مر گیا, تو اس صورت میں یہ ہے کہ عورت عدت گزار کر اس کے نکاح سے ختم ہو جائے گی. اور بعض صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں زندگی اور موت کا علم ہی نہیں ہوتا ہے, تو اس کا پھر ایک لمبی صورتحال ہے, اس کے کچھ قواعد ہیں خاص جو دارالافتاء میں آ کر بیان کرنے ہی سے پھر صورتحال کے مطابق اس کا جواب دیا جاتا ہے.
ظاہر ہے یہ ہر ایک کے ساتھ پیش نہیں آتے, اور اس کا جس کے ساتھ پیش آئیں وہ جا کر دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کرے اور اس کے متعلق جواب حاصل کر لے. اچھا, یہ جیسے ہم سن رہے ہیں کہ وہ اتنا عرصہ دور رہا یا مفقود الخبر ہے یا وہ اپنے دوسرے ملک میں جا کر رہ رہا ہے, تو مرد کتنا عرصہ اپنی بیوی سے دور رہے؟
دیکھیے, اس میں مرد کا اتنا عرصہ بیوی سے دور رہنا کہ جس میں اس کو معلوم ہے کہ وہ اگر بیوی سے دور رہے گا تو اس کی بیوی بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی, اس کے دور رہنے کی وجہ سے اس کی تو کوئی قید نہیں ہے. اگر اس کو پتہ ہے کہ 10 دن میں گھر سے باہر گیا, میری بیوی میرے اس دور رہنے کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے, تو پھر اس کا اتنا دور رہنا جائز نہیں ہے. ہاں, اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ میرے دور رہنے کی وجہ سے میری بیوی بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگی اور اس طرح کے کوئی مسائل نہیں ہوں گے, پھر بھی فقہ کرام نے اس کا ایک عرصہ مقرر کیا ہے کہ شوہر جو ہے وہ کم از کم 4 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ لوٹ کر واپس آ جائے اپنی بیوی کے پاس, اور پھر کچھ عرصہ رہ کر پھر واپس اپنے کام کاج پہ چلا جائے. اور اگر بیوی بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتی اور یہ خود بھی بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا اور بیوی کی رضامندی سے زیادہ بھی عرصہ گزارتا ہے, اس کو اگرچہ ہم ناجائز تو نہیں بولیں گے, لیکن اتنا زیادہ عرصہ باہر رہنا یا بیوی بچوں سے دور رہنا نامناسب ہے.
اچھا حضور, یہ بتائیے کہ کیا جیسے طلاق دینا مرد کے اختیار میں دیا گیا, کیا مرد اپنے اس اختیار کو, طلاق دینے کے اختیار کو عورت کے سپرد کر سکتا ہے؟
جی ہاں, یہ مرد کو شریعت مطہرہ نے ایک مستقل اختیار دیا ہے کہ طلاق کا اختیار اسی ہی کو ہے, مرد ہی کو ہے. لیکن اگر مرد اپنی رضامندی سے عورت کو یا کسی اور کو اپنا وکیل کر دے طلاق دینے کے بارے میں, یا عورت کو یہ طلاق دینے کا اختیار دے دے, تو اس صورت میں عورت کو طلاق کا اختیار حاصل ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ بات دیکھی جائے گی کہ اس نے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں. اگر اس نے یہ کہا کہ تمہیں طلاق دینے کا اختیار ہے تم دے دو، تو اس صورت میں یہ اختیار صرف اسی مجلس تک ہی محدود رہے گا۔ مجلس سے مراد یہ ہے کہ جیسے عورت بیٹھی ہوئی ہے، مرد نے یہ بولا کہ تمہیں اختیار ہے تم طلاق دے دو، تو جب تک وہ بیٹھی ہوئی ہے اس وقت تک اس کے پاس یہ اختیار باقی رہے گا۔ اگر مرد نے ایک طلاق کا اختیار دیا ہے تو ایک طلاق اپنے آپ کو دے سکتی ہے، اور اگر دو کا دیا ہے تو دو دے سکتی ہے، اگر تین کا دیا ہے تو تین دے سکتی ہے، اور اگر مطلقاً دیا ہے کہ جتنی طلاقیں دینا چاہو تم کو اختیار دے دو۔ تو عورت جب تک اس مجلس میں موجود ہے اور اگر وہ اس اختیار کو استعمال کر لیتی ہے، اگر ایک کا اختیار تھا ایک دے دی تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن یہ عورت کی طرف سے واقع نہیں ہوئی ہے، یہ ہے مرد کا اختیار، اس نے عورت کے سپرد کیا ہے، تو عورت گویا اس اختیار کو استعمال کرنے میں اس کی وکیل ہے۔ یہ مرد ہی کا اختیار ہے، یہ عورت اپنے اختیار سے نہیں دے رہی، مرد کا اختیار تھا اس نے اس کو دے دیا، وہ اس کو استعمال کر رہی ہے۔ اگر یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب اس طرح کے الفاظ بولے ہوں کہ تمہیں اختیار ہے کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے دو، اگر یوں بولا کہ تم جب بھی چاہو اپنے آپ کو طلاق دے دو، اور پوری زندگی میں نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ پوری زندگی میں جب بھی چاہو تم اپنے آپ کو دو طلاق دے سکتی ہو، تین طلاق دے سکتی ہو، یا جتنی مرضی تم طلاق دے سکتی ہو، تو اس صورت میں عورت کو پھر پوری زندگی طلاق کا اختیار رہے گا، وہ جس وقت بھی اس اختیار کو استعمال کرے گی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور یہ اختیار دینا صرف عورت ہی کے لیے نہیں ہے، مرد کسی کو اپنا وکیل بھی بنا سکتا ہے کہ آپ کو میں نے اختیار دیا کہ آپ میری بیوی کو طلاق دے دیں، تو اس صورت میں اگر یہ وکیل اس کی طرف سے طلاق دے دیتا ہے اس کے اختیار دینے کے بعد، اس میں بھی یہی صورت ہوگی کہ اگر اختیار ایسے الفاظ میں دیا گیا کہ وکیل بنایا ہے تو پھر وکیل کو اختیار ہوتا ہے، اگر اسی وقت کے لیے بنایا ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ میری بیوی کو طلاق دے دیں، تو پھر یہ اختیار اسی مجلس تک محدود رہے گا۔ اگر اس کو بھی مطلقاً اختیار دیا ہے کہ تم جب چاہو میری بیوی کو طلاق دے سکتے ہو، تو اس صورت میں جب وکیل بیوی کو طلاق دے دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔
یہ بتائیے حضور کے جیسے ٹیلی فون کے ذریعے اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے تو کیا واقع ہو جائے گی، یا مرد ٹیلی فون کے ذریعے کسی کو وکیل بنا دے کہ تم میری بیوی کو طلاق دے دو، تو کیا ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی؟
وکالت کا مسئلہ تو ابھی بیان کر دیا ہم نے کہ وکیل بنا دے گا، تو اگر وکیل طلاق دے دی وکیل نے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ جہاں تک ٹیلی فون کے ذریعے طلاق دینے کا بات ہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے اگر مرد نے طلاق دی ہے اور مرد اقرار کرتا ہے، یعنی عورت آ کر بولتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے ٹیلی فون پر طلاق دے دی ہے، تو اس صورت میں مرد سے تصدیق کی جائے گی کہ کیا واقعی اس نے طلاق دی ہے یا نہیں، کیونکہ آواز آواز کے مشابہ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے فون کیا ہو اور بولا ہو کہ تمہیں طلاق، اس کے دوست نے، یا بعض لوگوں کو یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کی آواز اختیار کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں شوہر سے تصدیق کی جائے گی کہ کیا واقعی آپ نے طلاق دی ہے۔ اگر اس صورت میں شوہر اقرار کر لیتا ہے یا گواہوں کے ذریعے ثبوت ہو جاتا ہے کہ اس نے جس وقت فون کیا تھا اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تو اس وقت وہاں پہ دو گواہ موجود تھے، وہ گواہ آ کر گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے واقعی ہمارے سامنے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر اقرار کر لیتا ہے اس فون کے کرنے کا، فون پہ طلاق دینے کا، تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ صورت ہے کہ بیوی آ کر دعویٰ کرتی ہے، اگر شوہر آ کر بولتا ہے کہ میں نے فون پر اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو اس صورت میں طلاق ہو جائے گی، اگر نہیں بھی دی تھی اب یہ بول رہا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے، طلاق کا جھوٹا بھی اقرار کر رہا ہے، طلاق دی نہیں اور جھوٹی جو ہے وہ آ کر خبر دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو اتنی طلاقیں دے دی ہیں حالانکہ دے نہیں چکا تھا، تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔
اسی طرح ایس ایم ایس کا بھی یہی حکم ہوگا؟
جی ایس ایم ایس کا بھی یہی حکم ہے، لیکن اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ ایس ایم ایس پہ جو عبارت لکھی گئی ہے طلاق مرسومہ ہے غیر مرسومہ ہے، دراصل جو تحریر ہوتی ہے وہ خطابات اور القابات کے ساتھ، اگر اس نے خطابات اور القابات کے ساتھ سلام لکھا، بیوی کی طرف اضافت کی کہ میں نے تمہیں طلاق دی، اس طرح کے الفاظ لکھے تو ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہو جائے گی، اگر اس طرح کے القابات اور خطابات نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں دارالافتاء آ کر ہی میسج دکھا کر ہی پھر کوئی صورت واضح ہو سکتی ہے، شوہر سے پوچھا جائے گا، ایس ایم ایس کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد ہی پھر اس کا کوئی جواب دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایس ایم ایس کے ذریعے بھی بعض صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے آج طلاق کے موضوع پر کچھ سوالات جو ترتیب دیے تھے اس کے جوابات حاصل کیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب علم دین حاصل کرنے کی سعادتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.